ریسنٹ پاسٹ ہمارے اوپر ایک اور بھی الزام لگایا گیا کہ پاکستان کے اندر جو جی اتنا کامیاب جی ضرب عزم ہوا ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان سے جو جی مائگریشن ہوئی ہے نان پاکستانیز کی وہ بھی ہمارا ہی جی قصور ہے کہ ہم ادھر آپریشن ہم نے کیا تو وہ جب ہمارے ملک سے بھاگ کے کہیں اور باہر نکلے افغانستان کی طرف سے تو پاکستان کو تو جی کسی اور سوورن ملک کے اندر جا کے آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کی پالیسی ہے. بوٹس آن گراؤنڈ پاکستان سوائے یو این مشنز کے کسی اور ملک کے اندر نہیں بھیجتا. یہ بڑی ہماری کلیئر کٹ جی پالیسی ہے. اب افغانستان کے سوائل کے اندر جو یہاں سے بھاگ کے وہاں گیا ہو تو وہاں کی فورسز کو ان کو ریسیو کر کے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا نا. پاکستان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر بھی کاروائی نہ کرے ضرب عزم جیسی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اتنی بہتری آئی ہے جی دہشت گردی کے معاملات کے اندر. تو یہ تمام ایشوز ہیں. کسی کو صرف ایک جی پنچنگ بیگ بنا کے اپنی خامیوں کو جی چھپانے کے لیے ایک پاکستان بیچارے کا نام تو نہیں اتنا مس یوز ہو سکتا. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہے, جان بھی چکی ہے, اور پاکستان کی سنسیریٹی اس قسم کے معاملات کے اندر پروو ہو چکی ہوئی ہے بیونڈ اینی جی ڈاؤٹ.
اچھا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, یہ فرمائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ریجن میں, اس کے پیش نظر جب وزیر اعظم نواز شریف یہاں امریکہ آئے تھے اور ملاقات کی تھی صدر اوباما سے, تو یہ جو تعاون ہے کیا اس کے سلسلے میں بات ہوئی تھی؟ کیا وہ ملاقات اس تعاون کے اضافے میں کچھ سبب بنی ہے؟
جاوید صاحب بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے پاکستان کے اور امریکہ کے جو نیشنل انٹرسٹ جو ہیں جو کہ کنورج کر رہے ہیں اس ریجن میں, جو ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن میں, اور خاص طور پر اگر اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کریں تو پاک افغان ریجن کے اندر, تو وہ بیسکلی امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پیسفل ہو جائے اور وہاں سے وہ مکمل طور پر ایگریس کر کے نکل کے اپنے تمام افواج کو وہاں سے نکال کر لے جائے. اب یہ کام کرنے کے لیے لازم ہے کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہو اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کامیاب ہوں. اب ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے, اور وہ پاکستان کی مدد اس طرح سے چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک تو حقانی نیٹ ورک اور جو افغان طالبان جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے, اور دوسرا جو ڈیورن لائن کے اکراس یا اسٹرائٹ جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرے.
جی.
اب پاکستان نے اپنی طور پہ تو آپریشن ضرب عزم جو شروع کر رکھا ہے اور ان کے خلاف ٹیررسٹ کے خلاف بے انتہا کامیابیاں حاصل کی ہیں. اب پاکستان کی اس کیپیسٹی کو, اس ملٹری کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو امریکہ ہمیں دو طرح سے مدد کر سکتا ہے, ایک جو کر رہا ہے, ایک کہ ہمیں وہ ویپن سسٹم اور جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے اس میں ہماری مدد کرتے ہیں, اور دوسرا کوئلیشن سپورٹ فنڈ ہے جس میں وہ ہمیں جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں ان آپریشنز میں ان کو وہ ری ایمبرس کرتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جب وزٹ ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات ڈسکس کی گئی ہے, اور دونوں ممالک کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ پیس ان ایف پیک ریجن اینڈ پیس ان ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن میں کنورج کرتے ہیں, اس لیے دونوں مل کر وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ابھی جو ڈیفینس کنسلٹیٹو گروپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن میں, اس میں بھی ابھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ یہ جو کوئلیشن سپورٹ فنڈ جو کہ 2015 میں ختم ہو رہا تھا اسی مہینے, وہ شاید اب ایک سال کے لیے اور انہوں نے بڑھا دیا ہے, اور 2016 میں بھی وہ پاکستان کو ملے گا. تو اس طرح سے مل کر پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ایک بہت
بہت بڑی کارروائی جی
مہم چلا رہے ہیں, بہت بڑی کارروائی کر رہے ہیں, اور اس میں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں کی نیشنل انٹرسٹ سرو ہو رہے ہیں.
اچھا
افغانستان پاکستان کا ریجن جو ہے وہ سٹیبلائز ہوگا, اور
ریجن سٹیبلائز ہوگا جی,
ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن سٹیبلائز ہو جائے.
بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. لغاری صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ کی بات ہوتی ہے تو بیچ میں کچھ اختلافات آئے تھے, اب آپ لوگ مطمئن ہیں, پاکستان اس پیمنٹ سے مطمئن ہے؟
لیول کے اوپر یہ اختلافات اور کچھ معاملات کی کس چیز کے اوپر خرچہ ہوا اس کو جی جسٹیفائی کرنا, مکمل اس کے آڈیٹس اکاؤنٹس, ہم لوگ بھی بہت ٹرانسپیرنسی کا اس میں خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور امریکہ کے بھی پارلیمنٹیرینز اور ان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی بھی ایک عوام کی طرف سے ان کے اوپر ایک بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی فنڈنگ کرے وہ صحیح معاملات کے اوپر اور صحیح چیزوں کے اوپر جس چیز کے لیے دی جاتے ہیں خرچ ہوں. میرے خیال میں وہ آپریشنل لیول پہ کبھی کبھی یہ چیزیں ایمرج کرتی ہیں لیکن وہ ہینڈل ہو جاتی ہیں بہت صحیح جی طریقے سے اور امیکیبلی. اور ہماری یو ایس کی جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اور ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور منسٹری آف ڈیفینس ہے اس کے اندر اس قسم کے اتنی اسٹرانگ ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ وہ بہتری سے یہ معاملات آگے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اوپر مکمل ایک جی کانفیڈنس کا ایک ماحول اس وقت ہے جو کہ ایک خوش آئند چیز ہے آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ.
بہت شکریہ لغاری صاحب. بریگیڈیئر عمران ملک ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو جس کے انہانسمنٹ کے لیے کہا گیا ہے کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آئندہ برسوں میں؟
دیکھیے ابھی تک تو پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کے جتنے بھی ریلیشن شپس آج تک رہے ہیں وہ بیسکلی ٹرانزیکشنل ہی رہے ہیں. یونائٹیڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو بہت ایک قسم سے آپ کہہ لیں کہ استعمال کیا یا ایکسپلوئٹ کیا ہے. جب بھی ان کو پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کو انگیج کیا ہے, اور جیسے ہی ان کی ضرورت پوری ہوئی ہے وہ یہاں سے ڈس انگیج کر کے پاکستان کو وہ بالکل یارو بے یارو مددگار چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ 1990 میں ہے کہ جب جیسے ہی روس افغانستان سے واپس گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں جھاڑے یہاں سے اور نکل گئے اور پاکستان کے لیے تمام مسائل چھوڑ گئے. اور جب جاتے ہی انہوں نے پاکستان کے اوپر یہاں سے نکلتے ہی پاکستان کے اوپر وہ سینکشنز لگا دیں انڈر دا گلن امینڈمنٹ, انڈر دا پریسلر امینڈمنٹ اور سمنگٹن امینڈمنٹ کے تحت اور نیوکلیئر ایشوز کے اوپر.
لیکن اب تو صورتحال مختلف ہے.
یہ میری عرض سن لیا نا, تو تمام جو اکنامک اور ملٹری ایڈ تھی وہ انہوں نے بند کر دی تھی. تو پاکستان سے اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیپیسٹی انہوں نے چھین لی. اب پاکستان اس چیز سے بہت خائف ہے اگر امریکہ جو ہے اپنی تاریخ کو دہراتا ہے اور جیسے ہی افغانستان سے نکلتا ہے اور پاکستان سے وہ پھر اپنے تعلقات بالکل لمیٹڈ کر دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ملٹری ہماری ایڈ جو ہے وہ کچھ چل رہی ہے مگر سویلین فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ تو بہت کم ہو گئی ہے, ڈاؤن ٹو اے ٹرکل ناؤ, وہ تو بہت ہی کم ہو گئی ہے. تو پاکستان یو ایس ریلیشن شپس جو ہیں وہ بنیادی طور پر تو ٹرانزیکشن ہی رہے ہیں, اب میرے خیال میں آئندہ بھی یہ ٹرانزیکشن ہی رہیں گے. آئندہ اگر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی تو پھر آبویسلی دوبارہ انگیج کرے گا, مگر اب حالات مختلف ہو چکے ہیں. چائنا اس علاقے میں انگریس کر چکا ہے اور امریکہ اور انڈیا کے معاملات زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو ایک بہت ہی نئی جیو پولیٹیکل سچویشن سامنے آ رہی ہے جو کہ آئندہ چند ماہ میں چند سالوں میں میرے خیال میں بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ٹائمس کی طرف ہمیں لے کر جائیں گی.
بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. پاکستان میں دینی مدارس تو ایک متنازع موضوع رہے ہیں کہ دینی مدارس کا رول کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, ان کا رجسٹریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ان کا کیریکولم تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت کا موقف بھی بڑا واضح رہا ہے اور امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے سربراہ ایڈ رائس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو بنیاد پرستی کا پرچار کرنے والے مدارس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ مطالبہ خود پاکستان کی سول سوسائٹی کا بھی ہے, لیکن اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار کا جو موقف تھا وہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں. اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اپنے انالسٹ سے عقیل یوسف زئی صاحب, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں.
یہاں جو آتا ہے مدرسوں کے خلاف, مدرسوں کے خلاف ایکشن کو, مدرسوں نے کون سی دہشت گردی کی ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں؟ مدرسوں نے ہر مقام پہ ہمارا ساتھ دیا ہے, نیریٹو پہ ساتھ دیا ہے, ڈائیلاگ پہ ساتھ دیا ہے. اگر چند مدرسوں سے پڑھ کے کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو بہت سارے اعلیٰ اسکولوں سے پڑھ کے بھی لوگ دہشت گردی کرتے ہیں, ان اسکولوں کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں. دہشت گرد اپنا یہ مدرسے اور علماء کرام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے معاون ہیں, وہ ٹارگٹ نہیں ہے.
عقیل یوسف زئی صاحب جو بات کی ہے وزیر داخلہ نے وہ بہت لاجیکل ہے کہ صرف مدرسوں سے نکلنے والے ہی دہشت گردی نہیں کرتے بلکہ اعلیٰ درجے کے اسکولوں سے پڑھ کر نکلنے والے، مغرب سے آنے والے بھی دہشت گردی کرتے ہیں، تو کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ مدرسوں کے خلاف کارروائی کی جائے؟
بہت شکریہ جعفری صاحب، وہ تو بہت مشتعل اور جذباتی انداز میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے
جی۔
صرف ایک نقطہ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہی چودھری نثار صاحب ہے جو کہ چند سال پہلے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان اور ان کی قیادت اور ان کی کارروائیوں سے بھی لاعلم تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جو کہ دہشت گردی کر رہی ہو، یہ تمام چیزیں ان کی ریکارڈ پر موجود ہے۔ آپ کو مذاکراتی عمل کے اس پورے ٹینیور کا پتہ ہے، آپ نے اس پر بہت پروگرام بھی کیے تھے
جی۔
یہ وہی چودھری نثار صاحب ہے جو کہ حال ہی میں دو تین بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ نہ تو پاکستان میں داعش کا کوئی وجود ہے، نہ داعش کے آنے کا کوئی خطرہ ہے۔ تو میرے خیال میں جو ٹیررزم کا ایشو ہے، بدقسمتی سے اس ایشو پر چودھری نثار صاحب کا موقف مختلف اوقات میں ایسا ہی سامنے آتا رہا ہے۔ اگر ان کے موقف کی تائید کی جائے تو اس سے ایک ہی خلاصہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو ٹیررزم ہے، نہ مدارس جو ہے نہ ٹیررزم میں انوال ہے، نہ مولوی جو ہے نہ ٹیررزم کی تقلید کر رہے ہیں یا اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں اس کو بالکل رد کرتا ہوں۔ پاکستان میں تقریباً 26,000 مدارس ہے جن میں وزارت داخلہ کی ایک پچھلی حکومت کی رپورٹ کے مطابق 6,000 مدارس ایسے تھے جہاں پر باقاعدہ جہاد کی ترغیب دی جاتی تھی، تعلیمات دی جاتی تھی، اور اسی رپورٹ کے مطابق 1,100 مدارس ایسے تھے جس کے بارے میں کمپلینٹس تھی کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ ٹریننگ دی جاتی ہے بلکہ ان کے بعض اساتذہ افغانستان کے مختلف کیمپ سے وہ لے کر تربیت لے کر پاکستان میں آئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ دیر میں 30 سے لے کر 50 تک لاشیں لائی گئی ہے افغانستان سے، نہ تو چودھری نثار نے اس پر لبکشائی کی ہے، نہ ہمارے وزارت داخلہ نے اس کی کوئی توجیہ بتائی ہے، نہ کوئی جواز بتایا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کا جو ایک نیریٹو بنا ہے، پاکستان میں جو ایشوز ہم ٹیررزم سے ریلیٹڈ دیکھ رہے ہیں، اس میں بلا شبہ کے مدارس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ، بہت سے حلقے موجود ہیں جس میں بہت تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 9/11 جن لوگوں نے کرایا تھا، اگر ایک طرف وہ افغانی یا پاکستانی نہیں تھے تو دوسری طرف وہ انتہائی تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی تھے، بہت پنی باریکی اس سے آشنا لوگ بھی تھے۔ تو یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، مگر سب سے بڑی بات جعفری صاحب یہ ہے کہ آیا جن مدارس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے یا پورے انٹرنیشنل کمیونٹی چیخ رہی ہے، چند کا ہمیں بھی پتا ہے کہ جہاں پر لوگ باقاعدہ اس کی ترویج کر رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ان کے ناک کے نیچے بھی ایک مدرسہ ہے جہاں پر حال ہی میں یہ رپورٹس آئی ہے کہ انہوں نے داعش کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، اور ان کے بیانات موجود ہے آن ریکارڈ ٹی وی اور ریڈیوز پر کہ ہم داعش اور ان کے پرسپیک کی تائید کریے۔ تو میرے خیال میں چودھری نثار صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ چلے یہ 26,000 مدارس نہیں ہے، یہ ترویج بھی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، مگر چند ایک کے آپ کی وزارت یا آپ وضاحت کریں جہاں پر کارروائی ہوئی ہے اور چند لوگوں کو گرفت میں لایا گیا۔ تو میرے خیال میں مدارس کے رول کو ایک بار پھر جانچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے آیا وہ نصاب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ اور
دو باتیں اس میں یہ ہیں، ایک تو انہوں نے یہ بات کہی ہے خود بھی کہ جو علماء کرام ہیں اور جو مدارس کے مہتمین ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، کیریکولم بھی تبدیل ہوگا، انگریزی بھی پڑھائی جائے گی، دوسرے علوم بھی پڑھائے جائیں گے، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ جو مدارس دہشت گردی میں یا اس کے پرچار میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اس صورت میں مدرسوں کا قیام، ان کا وجود، ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بری بات تو نہیں ہے۔
نہیں، یہ تو بالکل نہیں ہے، تو یہ تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے۔ جبری صاحب، جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں اس پر میں نے کام بھی کیا ہے، پاکستان میں 26,000 مدارس ہیں جس میں تقریباً آدھے مدارس حکومت پاکستان اور وزارت داخلہ کے پاس رجسٹر ہی نہیں ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ ان کو رجسٹر کرے، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو رجسٹریشن کو عمل میں لائے۔ دوسری بات یہ ہے جبری صاحب کہ ان کا آڈٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے نوٹس میں اور آپ کے سننے والے کو نوٹس میں چودھری نثار ہی کے 3-4 دن پہلے کے ایک سٹیٹمنٹ کی فکر آپ کو بتاتا ہوں۔ چودھری صاحب نے فرمایا ہے 3-4 پہلے کہ پاکستان میں 285 مدارس ایسے ہیں جو کہ غیر ملکی امداد پر چلتے ہیں یا ان سے فنڈز لیتے ہیں. یہ جعفری صاحب یہ عقیل نہیں کہہ رہا, یہ چودھری انصاف صاحب نے خود کہی ہے یہ بات, یا میرے خیال میں پریس کانفرنس میں کہی ہے یا قومی اسمبلی میں کہی ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان 285 مدارس میں 148 کا تعلق پنجاب سے ہے, 30 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور 95 کا گلگت سے ہے. اسی رپورٹ میں یا اسی کلیم میں یا اس ڈیٹیل میں انہوں نے یہ بھی بتائی ہے کہ لیبیا, سعودی عرب, قطر, کویت, ایران اور مصر ان مدارس کو, جن کی تعداد انہوں نے 285 بتائی ہے, ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے نکات کو بھی دیکھ لیں, تو میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان تو وزارت داخلہ نے بھی اس کی امپلیمنٹیشن کرانی ہے, پاکستانی فورسز بھی ان کی امپلیمنٹیشن کرانی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیا جو چودھری نثار صاحب نے جن مدارس کی بات کہی ہے, کیا کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہ جو فنڈز لیتے رہے ہو اس کا استعمال کیا ہے, اور آپ کس لیول پر یا کس سطح پر یا کس جواز کے نیچے یہ فنڈز لیتے رہے ہو؟ تو میرے خیال میں بہت سا ابہام ہے, اور یہاں تک ان کی اس دعوے کا تعلق ہے کہ ہم ان کو نصاب میں تبدیلی لا رہے ہیں یا کچھ اور اصلاحات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں برسر زمین اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا آغاز جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا, انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے بھی تھے, انہوں نے کانفرنسیں بلائی تھی, سیمینار بلائے تھے, مگر اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مدارس کی جو نمائندگی جو تنظیمیں کر رہی ہے ان کی تعداد 4 سے زائد ہے, اور حکومت نے ابھی تک ان کے ساتھ کنسلٹیشن کا جو ایک پروسیس ہے وہ بھی شروع نہیں کیا. تو میرے خیال میں ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے.
بہرحال یہ کہ اگر مدرسے رجسٹرڈ ہوں اور ان کا کریکولم کلیئر ہو اور ان کی جو فائننسنگ ہے اس پہ چیک ہو, تو ان کے قیام میں اور ان کی وجود میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی عقیل صاحب, میں صحیح سمجھا آپ کی بات؟
نہیں ہے کہ مدارس کو بالکل ایک طریقہ کار کے سامنے لانا چاہیے, ایک حکومتی ریٹ کے نیچے لانا چاہیے. اگر آپ کسی اسکول کے لیے یا کسی اور ادارے کے لیے اگر آپ کوئی طریقہ کار بناتے ہیں, خاص کر اس نازک صورتحال میں, تو مدارس اس سے مبرہ کیوں ہو, یہ سب سے بڑا سوال ہے. پاکستان کے اندر جعفری صاحب ہر سال 15 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں جو ہے وہ مدارس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں پر ان کو رہائش دی جاتی ہے, وہاں پر ان کو یونیفارم دیا جاتا ہے, کتابیں دی جاتی ہے. تو اس کی تو ہم مخالفت نہیں کر رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مدارس بعض ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ ملوث رہے ہے اور ہے, تو میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کو بٹانا چاہیے, ان کی دو کیٹیگری بنانی چاہیے. ایک وہ مدارس جو کہ تعلیم پڑھاتے ہیں, جو کہ بچوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ایک عصری جدید دور کی علوم کے مطابق ان کو روشناس کراتے ہیں. ان کو نہ صرف یہ کہ ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے بلکہ حکومت کو ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. مگر جو مدارس ٹیررزم میں یا ٹیررزم کے افکار کی ترویج میں مصروف ہے, میرے خیال میں ان پر سخت ہاتھ ڈالنا چاہیے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مزید کسی تاخیر سے گریز کیا جائے.
بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب. اور سامعین, ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن ہم ایک بریک لیں گے جس کے لیے پروڈیوسر صاحب کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت. تو سندھ سے جو وہاں کے لوکل باڈیز کے منسٹر ہیں جناب جام خان شورو صاحب, وہ ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے
آگے,
لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
تو سامعین, ہم گفتگو کریں گے. پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام صوبوں میں اب لوکل باڈیز کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں. سندھ میں بھی یہ انتخابات مکمل ہو گئے ہیں, لیکن جیسا کہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً تمام ہی صوبوں میں لوکل باڈیز کے اختیارات میں کٹوتیاں کی گئی ہیں, اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے, فائنینشیل سپورٹ جو ہے ان کی وہ کم ہو گئی ہے, اخراجات بڑھا دیے گئے ہیں. تو کیا اس صورت میں واقعی یہ لوکل باڈیز فعال ثابت ہو سکیں گی, مفید ثابت ہو سکیں گی؟ یہ بتائیے جام خان شورو صاحب کے سندھ میں لوکل باڈیز کے جو آفیشلس ہیں, میئر یا لوکل کونسل ہیں, ان کے اختیارات میں کس حد تک کمی ہوئی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں جام خان شورو صاحب؟
हेलो
जी, आपको मेरी आवाज
आ रहा है? आपको
जी आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए।
जो एक लोकल गवर्नमेंट को अख्तियारात होने चाहिए, जो वो अख्तियारात बिल्कुल मकामी हुकूमतों को दे दिए गए हैं। हमारे यहाँ पे 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसमें अख्तियारात बिल्कुल क्लियर है। उसमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लिए इख्तियारात बिल्कुल अलग है, और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके लिए भी इख्तियारात बिल्कुल अपने इख्तियारात हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं, गार्बेज कलेक्शन है वो डीएमसी के पास है, और डीएमसी के पास अभी आजकल हमने जो लोकल टैक्सेस में होल्डिंग और बोर्डिंग के टैक्सेस हैं वो भी हमने डीएमसी को 2013 के एक्ट में दिए हुए हैं। तो एक मकानी हुकूमत के पास जो इख्तियारात होने चाहिए वो मकानी हुकूमतों के पास बिल्कुल ये इख्तियारात हैं। इस तरह अगर दुनिया के अलग मुल्कों में आप देखोगे, बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आप देखेंगे, वहां पे भी वही इख्तियारात दिए हुए हैं जो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इख्तियारात होने चाहिए, जो मकामी हुकूमतों के इख्तियारात होते हैं। 1935 से लेके आज तक जो इख्तियारात दिए गए, हाँ कुछ हुकूमतें ऐसी जरूर आई हैं जिन्होंने कौंसिल के इख्तियारात जब्त करके वो मकानी हुकूमतों को दिए हैं। पहली दफा मकानी हुकूमत बनाने का इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो मकानी हुकूमतों के हिसाब से उनको इख्तियार दिए गए हैं।
अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के जो जदीद ममालिक हैं, मगरब के जो ममालिक हैं, अगर आप उनको देखें तो जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, फाइनेंसेस भी उनके कंट्रोल में होते हैं, पुलिस भी उनके कंट्रोल में होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। खास तौर पर सिंध में पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, फाइनेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या वो बेदस्तोपा होकर नहीं रह जाएंगे?
देखिए, कहीं पे भी लोकल गवर्नमेंट के इनहेरेंट पावर नहीं होते। लोकल गवर्नमेंट को स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर डेलीगेट करती है, एक कानून बना के उनको पावर देती है। आप अगर ये देखेंगे कि पिछली दफा जो इख्तियार दिए गए थे, माजी की मकामी हुकूमत इस वजह से बनाई गई है कि पॉलिटिकल फॉर्म में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो उसको किस तरह से रिप्लेस किया जाए। नीयत ये नहीं थी कि किस तरह मकामी हुकूमतों को एम्पावर किया जाए, लेकिन माजी में नीयत ये रही है किस तरह एक ऑटोक्रेटिक रूल को जस्टिफाई करके और मकामी हुकूमतों को आगे लेके आए, जिस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेनिश हो जाए और खत्म हो जाए। पहली दफा मकानी हुकूमतें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बनाई हैं, उनका आप अगर ला देखेंगे, चारों सूबों का ला आप देखेंगे एक जैसा है, और उसमें मुनासिब पावर जो एक मकानी हुकूमतों के पास होने चाहिए वो दिए गए हैं। हमारे पास जैसे कुछ इख्तियार ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, एक ऐसी स्कीम होती है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पास नहीं कर पाती, वो एक्ट में चली जाती है, फेडरल गवर्नमेंट उसको पास करती है। इसी तरह से मकानों में आपको मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेयर के इख्तियार बता दूं, उसके पास प्लानिंग के पावर हैं, उसके पास डेवलपमेंट के पावर हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड इंटर डिस्ट्रिक्ट ब्रिजेस के पावर हैं, उसके पास एक अच्छा खासा टैक्स लगाने का पावर है। मगर मकानी हुकूमतों को जो माजी में पावर्स दिए गए हैं, जो एक ऑटोक्रेटिक रूल की तरफ से दिए गए हैं, ऑटोक्रेटिक हुक्मरानों की तरफ से दिए गए, वो इस वजह से दिए गए थे किस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए। अगर वो चाहते हैं कि हम पुलिस के इख्तियार खुद इस्तेमाल करें, पुलिस की एसीआर खुद लिखे और उनके ऊपर कंट्रोल करें, तो उसके माजी में नेगेटिव असर निकले हैं, तो पॉजिटिव असर नहीं निकले।
अच्छा शोरो साहब, एक सवाल और पैदा होता है यहाँ पर कि आप क्या ये तवक्को कर रहे हैं कि जो लोकल बॉडीज की हुकूमतें कायम हुई हैं, जिनको लोकल गवर्नमेंट्स कहा जाता है, मुकामी हुकूमतें, वो वाकई वो रोल प्ले कर सकेंगी अंडर द सर्कमस्टेंसेस जिस रोल की उनसे तवक्को की जा रही है?
यकीनन, उनको जो पावर दिए गए हैं, जो कानून बनाया गया है, उसमें रह कर वो सारे मसाइल वो हल कर सकते हैं जो एक मकामी हुकूमत को हल करने चाहिए।
मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जैसे अब आपकी गवर्नमेंट है सिंध में, वो किस हद तक अपना ताबून को प्रोवाइड करेगी, या ये कि पार्टी बेसिस के ऊपर, सियासी बेसिस के ऊपर इख्तलाफात जो हैं वो रुकावटें बनेंगे?
नहीं, अकॉर्डिंग टू एक्ट जो कानून सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है, सिंध असेंबली ने बनाया है, उस कानून में रह के हुए सारे वो पावर इनको दिए जाएंगे जो एक मकामी हुकूमत के लिए जरूरी होते हैं।
आप ही समझते हैं कि ये मुकामी हुकूमतें वो चीजें डिलीवर कर सकेंगी जिसके लिए इनको बनाया गया है, जो इस वक्त हालात है सूबे के? खास तौर पर
मैं बताता हूँ, मकामी हुकूमतों का बेसिक काम, सिविक एजेंसी का जो बेसिक काम होता है वो बेसिक पब्लिक हेल्थ को कैटर करना, वाटर सप्लाई, لوکل کاؤنسل کے پاس جو اسکول اور ہیلتھ فیسلٹیز ہے ان کو کیٹر کرنا, زولوجیکل گارڈنس کو کیٹر کرنا, یہ مقامی حکومتوں کے بیسک کام ہوتے ہیں جو ایک مقام اچھا سینسس میں ان کو اسسٹ کرنا, یہ سارے ایک مقامی حکومتوں کے کام ہوتے ہیں جو ایک مقامی حکومتوں کو پاور ہوتے ہیں, جو مقامی حکومتوں کو پاور دیے گئے ہیں 2013 کے ایکٹ میں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پاور دینے چاہیے تو اس کے لیے اس کو ایک دفعہ پھر جانا پڑے گا, کیونکہ 2013 کا ایکٹ کلیئر ہے. آپ اگر ہمارے ملک انڈیا کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی مقامی حکومت کو وہی پاور دیے گئے ہیں جو پاور مقامی حکومتوں سے 1935 سے آتے رہے ہیں, پاور جو پروونشل گورنمنٹس کو اس وقت امپاور کیا گیا تھا کہ مقامی حکومتوں کا لا پروونشل گورنمنٹ بنائیں گی اور اس لا کے تحت ان کو سب وہ پاور تھے جو مقامی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے.
آخری سوال آپ سے یہ اور ہے میرا شورو صاحب, جو ایک بات کہی جا رہی ہے, بعض تجزیہ کار بڑے واضح انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پرانا ڈپٹی کمشنر کا اور کمشنر کے دور کا نظام تھا اس کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں, ہم نے 2013 کا ایک قانون بنایا ہے, اس میں جو پاورز ضروری ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو, ہم وہ پاورز دے رہے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو. اسی طرح سے جو پاور کے مقامی حکومتوں کو دینے چاہیے وہ پاور ہم نے 2013 کا ایکٹ بنا کے کلیئر کر کے وہ ایک مقامی حکومتوں کو, میئرس کو, چیئرمین کو, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین کو دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو پاور پورا سسٹم ہم ریسٹور, کیونکہ جس سسٹم میں جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ان خرابیوں کے لیے امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں اور وہ دور کرتے ہیں ان خرابیاں. جو ماضی کی قانون میں خرابیاں تھیں وہ ہم نے 2013 کے ایکٹ میں دور کرنے کی کوشش کی اور بہت ساری خرابیاں ہم نے دور کرنے کی کوئی کامیاب گئے ہیں. اگر ابھی بھی کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوئی تو ضرور لے کے آئیں گے اس میں.
بہت شکریہ آپ کا جناب جام خان شورو صاحب, آپ نے بہت اچھی معلومات فراہم کو کرائیں. ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے جو ڈیزگنیٹڈ میئر ہیں وسیم اختر صاحب, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس حد تک اپنے اختیارات سے مطمئن ہیں. بے انتہا شکریہ شورو صاحب آپ کا.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں طلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
اور سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے کچھ داعش کے حوالے سے. جیسا کہ آپ مسلسل خبروں میں سن رہے ہیں کہ پاکستان, افغانستان اور ان علاقوں میں بھی داعش کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہرچند کہ پاکستان کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید کر چکا ہے کہ داعش کی کوئی پریزنس ہے, تاہم افغانستان میں ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں جن سے وہاں اس کی موجودگی کے شواہد مل رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع کارٹر اس وقت تو افغانستان کے دورے پر ہیں, وہ ایک غیر اعلان شدہ دورہ تھا ان کا اور وہاں پر انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے. آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
We are seeing little nests of ISIL spring up around the world, including here in Afghanistan, but I will say that is
کہ ہم افغانستان سمیت دنیا بھر میں ISIL کی شاخوں کی چھوٹی سطحوں پر موجودگیاں دیکھ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کا ہم بڑی سنجیدگی سے کھوج لگا رہے ہیں. یہ ایک ایسا خطرہ ہے جسے شکست دینے کے لیے ہم پرعزم ہیں, نہ صرف افغانستان میں بلکہ دنیا بھر میں, اور ہم اسے شکست دیں گے. یہ کہہ رہے تھے امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارڈن. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطرات کس حد تک ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں بریگیڈر سعد نذیر صاحب جن کا تعلق پالیسی انسٹیٹیوٹ سے ہے. بریگیڈر صاحب یہ بتائیے کہ یہ خطرات کس حد تک حقیقی ہیں؟
شکریہ. جہاں تک آئی ایس کے افغانستان میں اور اسپیشلی کنال صوبے میں اس کا پریزنس ہے یا ان کی موجودگی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات کہ کنڑ کے کچھ ڈسٹرکٹ پر ان کا قبضہ بھی ہے اور ان کے انکاؤنٹرز بھی ہوئے ہیں اپنے رائیول طالبان کے ساتھ جو افغانستان کے طالبان ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کو افغان حکومت بھی تسلیم کرتی ہے اور باقاعدہ ان کا ریڈیو اسٹیشن بھی ہے جو کہ آپریٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ریکروٹمنٹ کچھ عرصے میں کچھ زیادہ بڑی ہے اور ویسے بھی داعش ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس کی ریکروٹمنٹ میرے خیال میں کہ اس قسم کی آرگنائزیشن میں سب سے تیزی سے جو بڑھنے والی تعداد ہے وہ داعش کی ہے. اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں اگر ان کے جو فٹ پرنٹ سے وہ فٹ پرنٹس رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ چیلنجنگ پر آ گئے, کیونکہ پہلے بات جو ہوتی ہے اس قسم کے ایکٹیویٹی کے تو وہ زیر زمین ہوتی ہے, وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے.
اچھا پچھلے دنوں میں بریگیڈر صاحب ذرا سا آپ کو روکوں گا یہاں پر,
تو اب انہوں نے قوت پکڑی ہے تو خود کو ظاہر کیا ہے. اور لگتا یوں ہے کہ جو ایسٹرن افغانستان ہے صدرن افغانستان میں اور خصوصاً کنر کا ہوا یا اس کے ساتھ پھر نگرہار کا ہوا جس کے ساتھ ہمارے قبائلی علاقے بھی ملتے ہیں اور بڑے کلوز مطلب ہے کہ ادھر پورس بارڈر ہے آنا جانا بھی ہوتا ہے, تو یہ خطرہ تو اپنی جگہ پر پاکستان کو بھی اور افغانستان کو موجود ہے. اور اس کی تعداد بھی انہوں نے بتائی ہے کہ تقریباً 600 سے لے کر تقریباً 3000 تک لوگ ہیں
ان کے جنگ جو موجود ہیں.
3000 ایک کافی تعداد ہوتی ہے ایک انسرجنٹ آرگنائزیشن کی جو ایک صوبے میں یا ایک علاقے میں
موجود ہو. اچھا یہ بتائیے مجھے, میں ذرا سا آپ کو روکوں گا بریگیڈر صاحب,
ظاہر ہے کہ ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور یہ خطرہ پھر صرف ہوائی عملے سے یا ڈرون سے نہیں روکا جا سکتا جب تک اس کے خلاف پھر زمینی کاروائی نہ ہو. اور زمینی کاروائی آیا پھر کس قیمت پر کس طریقے سے کی جائے گی, کیونکہ طالبان بھی ہے داعش بھی ہے اس طرح افغان حکومت بھی ہے ساتھ پاکستان کے قبائلی علاقہ بھی ہے, تو یہ ایک نیا ابھرتا ہوا تھریٹ ضرور ہے. اور اس تھریٹ پر وہ کہتے کہ ہم نے اپنے ٹینٹیکلز مطلب فوکس کیے ہوئے ہیں اور پاکستان تو اس کے وجود سے انکار کر رہا ہے کہ یہاں پر ان کے وہ پرنٹ فٹ پرنٹس نہیں ہے یا پریزنس نہیں ہے یا وہ اپیل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے لوگ دہشت گردی سے ویسے ہی بہت زیادہ نالاں ہو چکے ہیں, بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچا ہے. لیکن افغانستان کی سرزمین جو ہے جہاں جب تک وہاں پر کوئی امن کا راستہ امن کے میز پر تلاش نہ کیا جائے میرے خیال میں کہ اس قسم کے خطرات کا وجود میں آنا اور پھر یہ خطرات بڑھنا اور وہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرنا یا ایک صوبے میں اپنے خلافت کا اعلان کرنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اسی پروگرام میں کہ وہاں پر داعش والوں نے اپنا ایک ریڈیو بھی قائم کیا ہے, آپ سے بھی ڈسکس ہوا تھا, اور اب امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر صاحب نے بھی اس بات کو کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو کارروائیاں اب ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ کارروائیاں ہونی چاہیے ان کے راستے کو روکنے کے لیے؟
دیکھ لو جہاں تک جنگ کا معاملہ ہے یا کارروائیوں کا معاملہ, جو عسکری کارروائی ہوتی ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ خواہ وہ ہوائی ہو خواہ وہ ڈرون کے ذریعے ہو, ان سے اس قسم کے آرگنائزیشنز ختم نہیں ہو جاتے, کیونکہ یہ ایک موٹیویشنل یا ایک بیانیہ کا اپیل ہوتا ہے اور وہ جو ان کا نیریٹو ہوتا ہے وہ اس کو شکست دینا پڑتا ہے. اور نیریٹو کے شکست کے لیے یا تو کاؤنٹر نیریٹو آپ لے آتے ہیں بیانیہ لے آتے ہیں, اور دوسری بات یہ کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے سمپتھائزرز کے یا ان کے جو ریکروٹمنٹ ایریاز ہیں یا ان کا جو اپیل ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ طالبان کے دشمن ہے تو تو وہ پھر ظاہر ہے کہ افغان حکومت کے بھی دشمن ہیں, اور افغان حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج ابھرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی افغان طالبان کے ساتھ امن کی بات چیت ہو تو پھر وہ اکٹھے ہو کر ان کو شکست دے سکتے ہیں. ویسے اس طریقے سے ایسے حالات میں جہاں پر کہ ویکیوم ہو تو ویکیوم میں پریشر گروپس آتے ہیں, اور پھر ان پریشر گروپس کو طاقت کے ذریعے ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, خصوصاً ایسے علاقے میں جو کہ انسرجنسی کے لیے یا گوریلا آپریشن کے لیے یا ایسے جنگ کے لیے جو اسیمیٹریکل ہو اس کے لیے بڑا مشکل ثابت ہوتا ہے. اور دوسرا امریکہ نے اپنے اور نہ ناٹو نے اپنی فوجیں زمین پر نہ اتارنی ہے اور نہ کمٹ کرنی ہے, اور افغان آرمی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کا اکیلا مقابلہ کر سکے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ کا. اور سامعین, اب اس سے قبل کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں, ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے. بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے اس قرارداد کے بارے میں جو اقوام متحدہ میں شام سے متعلق منظور کی گئی ہے. ہمارے ساتھ تو لندن سے جناب بیرسٹر امجد ملک صاحب ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ساؤنڈ بائٹ بھی سنوائیں گے. لیکن پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی, جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
امجد ملک صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ اس وقت شام کا جو مسئلہ ہے, 5 سال سے جاری یہ خانہ جنگی پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی اور روز بروز معاملات جو ہیں کمپلیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے, ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیجئے پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں.
جی ضرور.
جمعے کو نیو یارک میں انٹرنیشنل سپورٹ گروپ کے پورے دن کے اجلاس کے بعد وزرائے خارجہ نے اس قرارداد کی منظوری دے دی جس کا مسودہ امریکہ نے تیار کیا تھا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں,
It is correct that we are repeating something which has been stated previously, but it is now stated in the context of the United Nations Security Council resolution which has impact of international law.
یہ درست ہے کہ ہم پہلے سے کہی گئی بات کا اعادہ کر رہے ہیں, لیکن اب یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی صورت میں کہی گئی ہے, جس کو بین الاقوامی قانون کے تحت اختیار حاصل ہے اور جس کا اثر بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جنوری میں ہم مذاکرات کے لیے جمع ہوں گے اور ایک مکمل فائر بندی پر عمل درآمد کروا سکیں گے. 5 برسوں کے تنازع میں 15 ممالک پر مشتمل سلامتی کونسل پہلی مرتبہ اپنے اختلافات ختم کر کے شام کی صورتحال پر متفقہ قرارداد منظور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کہتے ہیں,
таким образом это очень непростая группа, учитывая, что в ней собраны страны, которые занимают порой диаметрально противоположные позиции.
کیونکہ اس میں ایسے ممالک ہیں جو بعض اوقات شام کے بحران کے بارے میں ڈرامائی طور پر اختلافی نظریات رکھتے ہیں اور اسے حل کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی, لیکن یہ اس طریقہ کار کے حق میں بھی ہے کیونکہ ہم وہاں کامیابی اور اچھے نتائج صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب تمام بیرونی فریق جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ساتھ ہوں. قرارداد میں شام کے صدر بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا.
امجد ملک صاحب, دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس قرارداد میں. ایک تو یہ کہ پہلا موقع ہے کہ تمام فریق جو ہیں اس کانفلکٹ کے وہ متفقہ طور پر ایک قرارداد پہ اتفاق پہ رضامند ہوئے. دوسرے یہ کہ صدر بشار الاسد کا جو فیوچر ہے وہ بڑا متنازع بنا ہوا تھا. مغرب یہ چاہتی ہے ہر صورت سے کہ وہ چلا جائے, جبکہ روس کا موقف اس سے مختلف ہے. تو یہ ان دو باتوں کی کیا سگنیفیکینس ہے اس قرارداد میں اور اس کے امپلیمنٹیشن میں؟
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ
بڑا تاریخی یہ ڈاکیومنٹ ہے کہ جس میں ریجیم چینج کی بات نہیں کی گئی, بات مشترکہ پولیٹیکل پروسیس کی اور دہشت گردی کے خلاف گیلونائز ہونے کی مل کے کوششوں کی بات کی گئی ہے. ٹائم فریم انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم 18 جنوری سے شروع کریں گے اور بٹوین اراؤنڈ اباؤٹ 6 مہینے میں ایک کوئی عبوری کوئی قابل اعتماد حکومت جو فرقہ وارانہ ڈویژن سے پاک ہو اور پھر ود ان 18 منتھس ایک پولیٹیکل پروسیس شیپ لے جس میں یو این او کا رول ہو. یہ بہت بڑی تاریخی بات ہے اور اگر ہم اچھے اور برے آئسس کا فرق جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ نکالنا ختم کر دیں گے تو وہ جو $8 کروڑ ان کو ماہانہ تیل بیچنے پہ مل رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے, اسکویز ہوں گے. اس کے اوپر آلریڈی ایک ریزولوشن پہلے ہی آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شام کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے. یہ ایک بہت ہی تاریخی بات ہے.
اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روس اور مغرب کے درمیان جو کارروائیاں وہاں پر ہو رہی ہیں, ان کے درمیان جو اختلافات تھے, اس قرارداد کے ذریعے ان اختلافات کو اور اس طریقۂ کار میں اختلاف کو کس طرح سے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟
یہ دیکھیں, جیسے فرانس کہتا ہے کہ ہم اسد کو کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے اور روس چاہتا ہے کہ اسد بیونڈ اسد بات کریں, آپ اسد کو سائڈ پہ رکھیں اور بات کریں, تو میرے خیال میں یہ راستہ درمیان ہی نکل آئے گا. جب آپ ایک نان سیکٹیرین ایک ٹرسٹ وردی عبوری حکومت بنائیں گے, جب آپ سیز فائر کریں گے, جب آپ بات چیت کریں گے, تو بات چیت میں انٹرلوکیٹرز رول پلے کریں گے, بڑے ممالک رول پلے کریں گے. اسد ریمیننگ آن ڈائیلاگ ٹیبل جب بات کرے گا اپنے مخالفین سے تو کچھ لو اور کچھ دو دینا پڑے گا, اور پھر انٹرلوکیٹرز جب اپنی شرائط رکھیں گے یا اس کو سیف گارڈ کریں گے اس ماحول کو, تو کافی ساری چیزیں جو ہیں کھلتی جائیں گی اور باتیں منوائی جا سکیں گی. جب ریجیم چینج کا ڈر نکل جائے گا تو اسد بھی اپنے عوام کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. جب آپ جینوئن ڈیموکریسی کی طرف جائیں گے تو عوام کی طاقت اور عوام کی آواز کو بھی سنا جائے گا اور اس کی امپورٹنس ہوگی. شاید لوگ سڑکوں پہ آئیں, شاید لوگ اپنا اظہار کریں پرامن طریقے سے الیکشن سے ہی پہلے, اور شاید کچھ ایسی چیزیں نمودار ہوں جس سے دہشت گردی کم ہو, آئسس کا اثر رسوخ کم ہو اور جینوئن پولیٹیکل پروسیس جو ہے ابھر کے سامنے آئے. تو میں سمجھتا ہوں ٹیبل پہ آنے کے اوپر آپ کو شاید ڈفرنٹ اسد ملے اور ڈفرنٹ کنسیشن ملے.
اچھا, ایک اور سوال جہاں پر جو پیدا ہوتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا حال میں کہ سعودی عرب نے 34 ملکوں کا ایک اتحاد قائم کیا ہے جو ظاہر ہے کہ ان تنازعات میں استعمال ہوگا جہاں پر دہشت گردی کے خطرات ہوں گے یا دہشت گردی ہو رہی ہوگی. عملاً یہی صورتحال شام میں بھی ہے, تو کیا کسی مرحلے پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد شام میں بھی استعمال ہو سکے گا؟
میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کے بنائے ہوئے کوئی بھی الائنس کو آپ جو ہے وہ بہت لمبا اس کا امپیکٹ نہیں دیکھ سکتے. ان کے اپنے بھی لوکل الائنسز ہیں, ان کے اپنے یمن کے اوپر معاملات چل رہے ہیں. دوسرا, سعودی عرب کو اپنی حکومت کے بارے میں آئسس کی جو بڑھتی ہوئی کاروائیاں ہیں اس کے اوپر خطرات ہیں, جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کاروائی اگر ان کے بارڈرز یا ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں ہو تو اس کے اوپر بہت بڑا ایک پولیٹیکل اور ایک بڑا انٹرنیشنل تعاون موجود ہو جس میں ان کو ٹیکل کرنے میں, کاروائی کرنے میں مدد ملے. لیکن آپ دیکھیں اس میں ایران نہیں ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی طرح کا یا ایک طرح کے سیکٹ کا اکٹھے ہونا اور کسی ایک کو مارجنلائز کرنا وہ شاید اتنے بڑے دورس نتائج نہ لے سکے جتنے یہ قراردادیں جو لاسٹ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل نے پچھلے ہفتوں میں 2 قراردادیں تیزی سے پاس کی ہیں جو وہ گیلونائز کر سکتی ہیں انٹرنیشنل سپورٹ, پبلک اپینین اور آن گراؤنڈ سچویشن. میں سمجھتا ہوں سعودی عرب اگر کوئی بات کہے گا تو شاید سیریا یا اسد اس طرح نہ مانے جس طرح اگر کوئی یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کو بات کہے گی جس کے فلور کے اوپر چین, روس, جرمنی, رشیا اور امریکہ شامل ہوں, تو شاید اس کی بات کی رسائی زیادہ ہو, اس کی پہنچ زیادہ ہو, اس کے اثرات اور نتائج دور رس ہوں. سعودی عرب کے اتحاد کو میں سعودی عرب کی نیشنل سیکیورٹی تک ہی دیکھ رہا ہوں, कि वो अपने आप में पेश कदमी कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
अमजद भाई साहब, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सऊदी अरब का एक मखसूस मौकफ है शाम के बारे में कि असद को जाना चाहिए, और जाहिर है कि ये जो करारदाद है इसमें असद के मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है दोनों?
देखिए, इस तरह तो फ्रांस भी कह रहा है और बड़ी डिमांड है पहले भी कि असद रिजाइन करें, फिर कोई बात होगी। स्किरमिशेस भी चल रही हैं, ऑपोजिशन भी डिवाइडेड है और चल भी रही है, लड़ाई भी हो रही है, लेकिन लड़ाई होने के दरमियान में सीज फायर और बातचीत की बात चलना और शाम के जो अवाम हैं उनकी राय का एहतराम करना और उसके लिए टाइम टेबल फ्रेमवर्क वजह करना और उसकी तरफ पेशकदमी करना, मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव स्टेप्स हैं। अगर सऊदी अरब रिजीम चेंज या असद के जाने का बात करता है तो अभी तक पूछा उसको निकाल तो नहीं सका ना। अगर बाकी लोग उसको निकालना चाहते थे तो अभी तक उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई, लेकिन अगर डायलॉग पे अगर आप आ गए और पॉलिटिकल प्रोसेस चल पड़ा तो शायद उसके जरिए असद के आने का, शायद वापसी आने का रास्ता ही ना रहे, शायद अवाम ही इतने पीसफुली रिवोल्टिंग हो कि वो या बैलेट या अपनी पब्लिक ओपिनियन के जरिए एक ऐसा माहौल पैदा कर दे जिसमें असद का रहना मुमकिन ना हो, या ओवरवेलमिंगली कोई ऐसा सेटअप बन जाए जिसमें असद प्लस लोग आ जाए नए और सीरिया में जो कोई 1,20,00,000 लोग अब तक नकल मकानी कर चुके हैं और कम से कम 2,50,000 लोग मर चुके हैं, तो शायद उसमें उसके उसके नताए
हाल बेहतर हो जाए,
बेहतर। हाँ, बेहतर।
बहुत शुक्रिया अमजद मलिक साहब, और सामने अब हम गुफ्तगु करेंगे अपने अगले मौजू के ऊपर जो कि सदर ओबामा की एंड ऑफ द ईयर न्यूज कॉन्फ्रेंस के बारे में है। डॉक्टर जुबैर इकबाल हमारे साथ हैं, लेकिन हम पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, प्रोड्यूसर मुझसे मुस्तकिल कह रहे हैं, उस ब्रेक के बाद फिर हम डॉक्टर जुबैर इकबाल से गुफ्तगु करेंगे।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
सदर बराक ओबामा का मनसब सदारत पर यह आखिरी साल है, अगले साल इंतखाबात होंगे और एक नया सदर व्हाइट हाउस का मकीन बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सदर ओबामा ने अपनी एंड ऑफ द ईयर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने कामयाबियों का जिक्र किया और बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने बाज़ ऐसी बातों को भी जिक्र किया जिसमें बकौल उनके अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मसलन उनका कहना था,
We're gonna defeat ISIS. And we're going to do so by systematically squeezing them, cutting off their supply lines, cutting off their financing.
सदर कह रहे थे कि अभी बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं, उनमें से एक चैलेंज जो है वो दाइश भी, और दाइश इस वक्त सारी दुनिया के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। डॉक्टर जुबैर इकबाल, ये फरमाइए कि सदर ओबामा ने जो अपनी कामयाबियों का जिक्र किया है, मसलन उनका जो हेल्थ केयर प्लान है वो है, या और दूसरी चीज़ें जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट्स में गिनाई हैं, आप क्या कहते हैं, कैसे रेट करेंगे एक एनालिस्ट की हैसियत से उनके इन 8 वर्षों को आप?
ये 8 वर्ष जाफरी साहब बड़े मुश्किल किस्म के 8 वर्ष, इनमें इकोनॉमिक कलेप्स हुआ, इसमें फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो बिल्कुल ब्रेकडाउन कर गया, और उसकी वजह से कम अज कम 4 साल ऐसे थे जिसमें दुनिया में और खासतौर पर अमेरिका में बड़ी मुश्किल। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक कंडीशन को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम रखना और उसके बाद उस पर बिल्डअप करना ताकि इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो और लोगों की मुश्किल किसी न किसी तरीके से हल हो सके, एक बहुत मुश्किल काम, लेकिन वो हुआ और कामयाब हुआ, और इसी वजह से सदर ओबामा जो थे वो अपने दूसरे टर्म के लिए भी इलेक्ट। असल बात याद आती है कि दुनिया जो है वो आपके टोन पे नहीं चलती, उनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं और उनके अपने अपने तरीके होते हैं, वजह से उनके जो असरात होते हैं वो दूसरे मुल्कों में पाए जाते हैं और खासतौर पर अमेरिका में बहुत हद तक पाए गए। उनमें मिडल ईस्ट के टेंशन, उसके साथ साथ ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन और आर्मी और रशिया के साथ टेंशन, और तीसरी बात जो एशिया में चाइनीज जो मूवमेंट है अपने एक्सपेंशन के लिए और अपने कंसोलिडेशन के लिए, उसकी वजह से नई टेंशन खड़ी हो। उसके साथ साथ मुल्क के अंदर बड़ी हद तक ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो उस स्पीड पे नहीं गिरी जिसकी उम्मीद थी, और यहाँ की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गई जिसकी वजह से अमीर अमीरतर हो गए और गरीब गरीबतर हो गए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल और सोशल किस्म की मुश्किल पैदा हो। इनको देखते हुए आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस किसी हद तक मुश्किल में हैं, और जो इस वक्त टेंशन पाई जा रही है और एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ रही है अमेरिका में, उसकी वजह भी है। ऐसी कंडीशन में सदर ओबामा के जो भी सक्सेसेस हुई हैं बड़ी अहम है, जैसे आपने पहले फरमाया उसमें हेल्थ केयर है, उसमें यकीनन ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज के मुताबिक जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक बहुत अहमियत रखता है
जी।
उसके साथ साथ अब जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है और मुल्क की रिकवरी, इकोनॉमी की रिकवरी पे जो काम हो रहा है वो बड़ा अहम काम। उसके साथ साथ मैं भी ये कहता चलूं कि उनके चंद मुश्किल ऐसे हैं जो कि उनकी दौरे हुकूमत में खत्म नहीं। उनमें जैसे आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, और जैसे आपने फरमाया दाइश का जो मामला है वो अब एक बड़ा लंबा तूल पकड़ चुका है, वो आसानी से खत्म नहीं होगा और उसके लिए बड़े मेजर किस्म के फैसले करने होंगे। इसके साथ साथ एक और बात आ जाती है, वो ये कि वो गुआंतानामो बे को बंद करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर सके। वो कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि उसको बंद करें, लेकिन उसके लिए वही है कि पॉलिटिकल टेंशन ऐसी है कि उनको बंद करना ज़रा मुश्किल होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल आपका, और अब इस वक्त जैसा कि हमने अपने वादा किया था कराची के मुंतखब नामजद मेयर वसीम अख्तर हमारे साथ हैं। जनाब वसीम अख्तर साहब सलाम अलैकुम। हम असल में आपको पहले लेना चाह रहे थे, सिंध के वजीर बल्दियात भी हमारे साथ थे लेकिन ये कि आप मसरूफ थे। ये फरमाइए कि बहसियत मेयर अपने इंतखाब के बाद आपने कराची के लिए, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर, फाइनेंशियल हब और फाइनेंशियल कैपिटल है, क्या प्लानिंग की है, किस तरह से आप उसको उन खतूत पर इस्तवार करेंगे जिन पर वो पहले भी चलता रहा है?
देखिए अभी जैसे कि आपके सामने है, इलेक्शन हो गए हैं और हम कामयाब भी हो गए हैं, अवाम ने हमें मैंडेट दे दिया है
जी।
और नामजद भी हो गए हैं, मगर अभी ओथ बाकी है जो कि ऑफिशियल ओथ होता है, और बात का जो मरहला है वो मरहला ऐसा है कि ना तो बजट है और ना पावर्स हैं। जो आईन पावर्स देता है आर्टिकल 140A मेयर कराची को, वो सारे पावर्स चीफ मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते भेजे उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। बजट की अप्रूवल सीएम देता है, हालांकि 140A में ऐसा नहीं है, वो भी एक मेरी नजर में एक इलीगल एक्ट है जिसपे पावर सीएम अपने पास रख रहा है।
अच्छा,
और अब आने के बाद सामने चैलेंजेस ये दो हैं कि एक सैनिटरी वर्कर भी मेयर जो है वो कहीं ना ट्रांसफर कर सकता है, ना उसको हटा सकता है, ना उसे लगा सकता है। तो जब ये हालात हों तो समझ में आती नहीं है बात, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो आर्टिकल है इन लेटर एंड स्पिरिट इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो
जी।
हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे पावर वापस लेने के लिए, और अगर उसके बावजूद हुकूमत सिंध ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी तो फिर हम आवाम की अदालत में जाएंगे।
अच्छा, मेरे पास अब बहुत कम वक्त रह गया है वसीम साहब, आप बड़ी देर में आए, इंशाल्लाह फिर कभी आपको जहमत देंगे। एक आखिरी बात मुझे ये बताइए कि आपने अपने जो ऑप्शंस बताए हैं उसके बाद क्या आप ये समझते हैं कि अगर इन ऑप्शंस के इस्तेमाल के बाद आपको वो इख्तियारात ना मिले जो कि उस आर्टिकल के तहत मिलने चाहिए, तो क्या आप वो मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे आवाम की सर्विसेज फराहमी का जो आप लेकर आए हैं, तो आपके पास फिर उसका क्या ऑप्शन होगा?
देखिए ऑप्शन मैंने सारे आपके सामने रखे
जी बिल्कुल,
और मैं समझता हूँ कि जो एंटी
پیپلز پارٹی فورس ہے سندھ میں, دوسرے جماعتیں جو الیکشن لڑ کے آئی ہیں انہوں نے بھی ووٹ حاصل کیے ہیں, وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور پریشر بڑھائیں گے حکومت کے اوپر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے,
بہت شکریہ وسیم صاحب, جی بہت شکریہ وسیم صاحب, بہت شکریہ.